منگل 14 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ برطانوی پارلیمنٹ میں فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کے حق میں ووٹ آیا، اسرائیل کا رد عمل کیا ہے؟ صحافی نے بتایا۔
اسرائیلی فورن منسٹری کی طرف سے جو رد عمل آیا اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ووٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر پیلسٹینین اسٹیٹ بننے کی جو امیدیں ہیں وہ اور کم ہو جائیں گی۔
تفصیلاً یہ موضوع خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ گزشتہ روز برطانوی ممبران پارلیمان نے ایک علامتی بحث کی کہ آیا حکومت فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم کرے یا نہیں۔ اس تجویز کو برطانوی پارلیمان نے منظور تو کیا، لیکن لندن میں قائم اسرائیلی سفارت خانے نے اس کی شدید مذمت کی۔ طاہر عمران۔
اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق قبل از وقت بین الاقوامی طور پر فلسطین کو تسلیم کیے جانے کے فیصلے سے فلسطینی قیادت کو غلط پیغام ملتا ہے کہ وہ ان مشکل فیصلوں سے بچ سکتے ہیں جو دونوں فریقین کو حقیقی اور پائیدار امن کے قیام کے لیے کرنے پڑیں گے، اور یہ فیصلے امن کے حقیقی مواقعوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ فلسطین کو صرف اس صورت میں تسلیم کیا جانا چاہیے جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات کے نتیجے میں ریاست کا قیام ہو۔
پاکستان کے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو 2 ہفتوں میں مستقل بنیادوں پر چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج اس آئینی عہدے پر اضافی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے عدالتی امور متاثر ہو رہے ہیں۔
عدالت عظمیٰ نے یہ حکم بلدیاتی انتخابات سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران دیا۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے بھی کہا ہے کہ وہ جمعرات تک صوبے میں حلقہ بندیوں سے متعلق بل صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیں، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں وزیر اعلیٰ سندھ کو طلب کر کے انہیں توہین عدالت میں اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جاری کیا جائے گا۔
صدر پاکستان ممنون حسین نے ملک میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کی وجہ سے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ہارون رشید۔
صدر مملکت نے ملک میں داخلے اور باہر جانے کے تمام راستوں پر ایبولا کے تناظر میں حفاظتی اقدامات سخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ممنون حسین نے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور سرحدی راہداریوں پر اسکریننگ اور قرنطینہ یعنی کوارنٹائن کا نظام لگانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ صدر مملکت نے چیف سیکرٹریز کو ہدایت کی ہے کہ تمام صوبوں میں ایبولا وائرس کی ادویات وافر مقدار میں اسٹاک کی جائیں، اور اسپتالوں میں ایبولا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے وارڈ مخصوص کیا جائے۔
پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے آج ہاٹ لائن پر رابطہ کیا اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر حالیہ کشیدہ صورتحال پر غور کیا۔ دونوں جانب کے اعلی فوجی عہدیداروں کا 2 طرفہ مذاکرات کے منقطع ہونے کے بعد یہ پہلا رابطہ ہے۔ بھارت کے شہر دلی میں 5 افراد کال سینٹر میں کام کرنے والی ایک خاتون پر اجتماعی جنسی تشدد کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد خواتین کے لیے اضافی حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے، جن میں خواتین کو گھر تک ڈراپ کرنے کے لیے ٹیکسی فراہم کرنے اور دیر تک بلا ضرورت کام نہ کرنے جیسے اقدامات شامل تھے۔ ان 5 افراد نے ایک خاتون کو پک اپ میں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جو صبح سویرے کام ختم کر کے گھر جا رہی تھیں۔ ایبولا کے وائرس کا شکار ہونے والے اقوام متحدہ کے ایک اہلکار، جن کا علاج جرمنی میں کیا جا رہا تھا، آج چل بسے۔ مرنے والے سوڈانی ڈاکٹر کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن انہیں گزشتہ ہفتے لائبیریا سے جرمنی علاج کے لیے لایا گیا تھا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بینچ مارک سے نیچے آ گئی ہیں۔ اب تیل کی نئی قیمت $88 فی بیرل ہو گئی ہے۔ سعودی عرب سے اطلاعات ہیں کہ دارالحکومت ریاض میں ایک امریکی شہری قتل اور دوسرا اس وقت زخمی ہو گیا جب نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ شہر کے مشرق میں واقع ایک پیٹرول پمپ پر پیش آیا۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہوروں میں سے ایک کو فائرنگ کے تبادلے کے دوران زخمی کیا، جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ تاحال اس فائرنگ کا مقصد اور متاثرہ افراد کی شناخت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا سے مرنے والے افراد کی تعداد رواں سال کے آخر تک 5 سے 10 ہزار فی ہفتے تک پہنچ سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ فی الحال یہ تعداد 4,500 افراد فی ہفتے تک پہنچ چکی ہے۔ دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والے کرد جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شام اور ترکی کے قریب واقع جنگی اعتبار سے اہم چوٹی ٹال شیر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ کرد جنگجوؤں نے یہ پیش رفت امریکی سربراہی میں قائم اتحاد کی دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کے بعد کی۔ اور جنوبی کوریا اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے کہ ملک میں ریکارڈ طور پر کم ہوتی شرح پیدائش کو بہتر بنایا جا سکے، لیکن رپورٹس کے مطابق وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ جنوبی کوریا کے سب سے بڑے اور پرانے اخبار چوزن للبو کا مطابق اس پروگرام کا سالانہ بجٹ 13.85 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے۔ آپ کے ساتھی جو ہیں،
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات، حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ملتان کے انتخابی حلقے این اے 149 کے ضمنی انتخابات میں مخدوموں کا تو مقابلہ ہے ہی، لیکن سیاسی جماعتوں کا بھی ہے جو بظاہر سامنے نہیں لیکن آزاد امیدواروں کی پشت پر انہی سیاسی جماعتوں کا غائبانہ ہاتھ ہے۔ احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے، لیکن آئیے پہلے سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر کریں۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ برطانیہ کی پارلیمان نے فلسطین کو سرکاری سطح پر ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کی تجویز کو منظور کیا ہے۔ پیر کی شام کو ہونے والے اس پارلیمانی ووٹ کی مخالفت صرف 12 افراد نے کی۔ تفصیل کے ساتھ امبر خیری۔
پیر کی شام کو ہونے والے اس اجلاس میں برطانوی پارلیمان نے فلسطین کو بطور ایک ریاست تسلیم کرنے کے اصولی فیصلے کے حق میں ووٹ دیا۔ اس تجویز کی مخالفت 12 اراکین نے کی، جبکہ لیبر پارٹی کے رہنما ایڈ ملی بینڈ سمیت 274 اراکین نے اس کی حمایت کی۔ بحث کے دوران کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے خارجہ امور کے خصوصی کمیٹی کے چیئرمین رچرڈ آٹوے نے کہا کہ وہ زندگی بھر اسرائیل کے حامی رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے غرب اردن پر حالیہ قبضوں پر ان کو بہت غصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ البتہ فلسطین شاید ابھی ریاست بننے کے اہل نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے رویے کی وجہ سے وہ اس بل کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ سابق وزیر خارجہ جیک سٹرو نے کہا کہ یہ محض علامتی اقدام نہیں ہے، کیونکہ اس سے اسرائیل پر دباؤ بڑھے گا۔ تاہم کنزرویٹو پارٹی کے رکن جیمز کلیپسن کا کہنا تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے سے دو ریاستی حل کے امکانات کم ہو جائیں گے، کیونکہ بقول ان کے حماس اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ریسپیکٹ پارٹی کے رکن جارج گیلوے بحث سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ بحث میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ بقول ان کے فلسطین کو تسلیم کرنا اسرائیل کو اور سن 48 کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اس بل پر ووٹ کرنے سے گریز کیا، اور 650 اراکین پر مشتمل ایوان کے نصف ممبران نے بھی ووٹ سے گریز کیا۔ برطانوی حکومت یہ واضح کر چکی ہے کہ اس ووٹ سے مشرق وسطی پر اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سن 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کو سرکاری پہچان دینے پر قرارداد منظور کی تھی، تاہم امریکہ اور یورپی ممالک نے پھر خود ایسا نہیں کیا۔ لیکن اسی ماہ سویڈن کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت فلسطین کو تسلیم کرے گی۔
یہ تھا احوال جو آپ نے امبر خیری سے سنا۔ آئیے ذرا تجزیے کی طرف چلیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حق میں منظور ہونے والے ووٹ پر میں نے اسرائیلی رد عمل جاننے کے لیے یروشلم میں موجود صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا۔
یہاں پر اسرائیلی فارن منسٹری کی طرف سے جو رد عمل آیا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ووٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر پیلسٹینین اسٹیٹ بننے کی جو امیدیں ہیں وہ اور کم ہو جائیں گی، اور یہاں پر اسرائیلی ڈپوٹی وزیر خارجہ جو ہیں زاکی ہنیک بھی، انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں اسرائیل ریڈیو کو ایک انٹرویو میں کہا کہ اس طرح کے اگر اقدامات لیے جائیں گے تو اس کا کوئی بہت زیادہ دباؤ اسرائیل پر نہیں پڑے گا، کیونکہ اسرائیل جہاں تک غرب اردن کا سوال ہے تو اس پر قدم پھونک پھونک کر کے چلے گا، اور اس طرح کے دباؤ کے تحت وہ لوگوں کی طرف سے جو مطالبات ہو رہے ہیں وہ نہیں مانے گا، اور خاص کر کے سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے اس پر وہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرے گا۔
اچھا حضرت مشا، اس سے پہلے سویڈن نے بھی فلسطین کو اسٹیٹ ماننے کا اعلان کیا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے؟
جی پہلے تو اس طرح کا وہاں پر بھی بیان دیا گیا، جو نئے وہاں پر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں ان کے طرف سے یہ کہا گیا، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے کافی دباؤ ڈالا سویڈن پر، اور جو سویڈن کے یہاں پر جو امبیسڈر ہیں ان کو طلب کیا گیا, اور پھر اس کے بعد سویڈش سرکار نے اپنا جو ہے بیان جو ہے اس کو بدل دیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیلسٹینین اسٹیٹ کو مانیں گے لیکن اس پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کریں گے جو کہ مذاکرات کے بعد اور دونوں جو فریق ہیں ان کے بیچ میں جو بھی اگریمنٹ ہوگا, جو سمجھوتا ہوگا, اس کے بعد جو اسٹیٹ جو بنے گا اسے وہ ریکگنائز کرنے کو تیار ہے.
اچھا, خود اسرائیل میں میڈیا کیا کہہ رہا ہے, عام اسرائیلی عوام کی کیا رائے ہے, اور ان کو پتا ہے کہ یہ ہوا کدھر کی چل رہی ہے؟
جی, یہاں پر پہلے تو بائیں بازو کی جو تنظیمیں ہیں وہ سرکار پر انہوں نے اپنا نشانہ سادھا ہے. یہاں پر لیبر پارٹی کے جو سربراہ ہیں اسحاق ہرزوگ نے, انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ہوا کا کیا رخ ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, یہ وزیر اعظم کی غلطیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ رہنما جو باہر وہ بھی اب جو ہیں ان کا بھی اسرائیل کے اوپر ان کا بھی یقین ختم ہو رہا ہے. انہوں نے اشارہ براک اوباما کے طرف کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسے ہی اسرائیلی سرکار کا یہی رویہ رہا اور وزیر اعظم کا یہی رویہ رہا تو اسرائیل کا جو آئسولیشن ہے وہ اور بڑھتا جائے گا اور اسرائیل جو ہے وہ اور خطرے میں آئے گا.
تو یہ جو رویہ جس کی شکایت سامنے آ رہی ہے کہ جس کے لیے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے اوپر انگلی اٹھ رہی, اس رویے سے کیا مراد ہے؟ ان کی کون سی پالیسی کہ جس کی وجہ سے ان کے متر یعنی دوست اور ان کے جو ساتھ دینے والے ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں, وہ کون سا رویہ ہے؟
دیکھیں, اسرائیل کا ایک تو اگر غور کیا جائے تو جس طرح سے امریکہ اور امریکی صدر کے ساتھ نتن یاہو کا ہمیشہ سے ہی ایک انمن سی بنی رہی ہے, دونوں لوگوں میں یہ کہا جاتا رہا ہے, جو آخری جو انتخابات بھی ہوئے صدر کے لیے تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ نتن یاہو نے کھل کر کے ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا ایک طرح سے انہوں نے ساتھ دیا تھا, اور اوباما کے خلاف جو ہے وہ کافی یہاں سے کوششیں کی گئی اوباما کو ہرانے کے لیے. تو امریکی صدر کے ساتھ بھی جو اسرائیلی وزیر اعظم کے جو تعلقات ہیں وہ یہاں پر ذرائع ابلاغ میں مسلسل وہ بحث کا ایک سبجیکٹ بنا رہا ہے, اور دوسری طرف جس طرح سے غزہ میں جو جنگ ہوا اور اس میں اتنی ہلاکتیں ہوئیں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہنا ہے کہ بہت زیادتیاں ہوئیں, یہ یوروپ میں بھی مسلسل یہ بحث کا مدعا بنا رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی جس طرح کی تصویریں سامنے نظر آئیں, جس طرح کے حالات جو ہیں غزہ میں بن گئے, جو وہاں پر انسانی سطح پر جو جس طرح سے تباہی ہوئی, جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ گئے, جو آج بھی لوگ جو ہیں وہ شیلٹر ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے مکان جو ہیں وہ تباہ ہو گئے, اور وہاں پر جس طرح سے بجلی پانی ہر ضروری جو خوراک ہیں وہ بھی لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے آج بھی, اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو پبلک اوپینین ہے وہ اسرائیل کے خلاف چلا گیا, اور اسی کے طرف یہاں پر آج برٹش جو یہاں پر امبیسڈر ہیں وہ بھی اسی کی طرف لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ برٹن حالانکہ دوست ہے اسرائیل کا لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو پبلک اوپینین ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہوتا جا رہا ہے, اور اسی کا یہ نتائج ہے جو سامنے آیا ہے پارلیمنٹ کے ووٹ.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. برطانوی پارلیمنٹ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حق میں آیا ووٹ واقعتاً کتنا وزن رکھتا ہے اور اس سے دنیا پر اثر پڑے گا کیا, جاننے کے لیے میں نے برطانیہ میں حکمراں جماعت کنزرویٹو پارٹی کے ممبر یورپین پارلیمنٹ سجاد کریم سے بات کی. جاننا چاہا کہ علامتی حیثیت سے یا واقعتاً بڑا وزن کہیں گے آپ اس کو؟
دونوں طرف سے یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے. ایک طرف سے پارلیمنٹری پروسیجر کے مطابق تو بالکل سمبولک جیسچر قسم کا یہ ووٹ ہے, بٹ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دس از اے کلیئر ریسپانس کہ جو غزہ سچویشن چل رہی تھی اس وقت دا پبلک ایٹ لارج اور پورے یورپ میں یہ دیکھ رہا تھا, بلکہ پورے یو ایس میں, کینیڈا میں, پوری دنیا میں پبلک کو ڈائریکٹ انفارمیشن مل رہی تھی وایا سوشل میڈیا, اور یہ ایک نئی چیز تھی, اور اسی وجہ سے آج ہر پارلیمنٹ میں غزہ سچویشن پر ابھی بھی گفتگو چل رہی ہے, اور پہلی بار پبلک کو ڈائریکٹ انفارمیشن وداؤٹ اے گورنمنٹ ریویو پہلی بار پبلک کو ملی ہے وایا دے کمپیوٹرز, آئی پیڈ, ٹیلی فون, اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ سب چیزیں اس کی ریئیکشن ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے, لیکن سجاد کریم صاحب یہ ووٹ جو آیا ہے پارلیمنٹ میں یہ بائنڈنگ نہیں ہے, یہ برٹش گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے, تو اس کا اثر ہوگا کیا, امپلیکیشن کیا ہوگی اس کی؟
اصل میں یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج کلیئر میسج جا رہا ہے ہر طرف سے, سویڈن نے بھی نئی گورنمنٹ جو فارم ہوئی ہے اس نے بھی یہ بالکل کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم ریکگنائز کریں گے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ. الانگ ود دیٹ آپ یو این پر جا کر دیکھیں اور جرمنی یو کے اور فرانس نے مل کر تو ایک فردر ڈیولپمنٹ وہاں پیش کی ہوئی ہے جو اس وقت از اسٹل انڈر پروسیس. تو یہ سب چینج جو ہے نا یورپ میں جو میں مجھے نظر آ رہا ہے یہ سب پارلیمنٹیرینز اور پبلک پریشر کی وجہ سے آ رہا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن سجاد کریم صاحب سویڈن نے بھی جو کہا ہے, پہلے ان کا بہت کلیئر سٹیٹمنٹ تھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے طور پر دونوں فریق میں فلسطینیوں میں اور اسرائیلیوں میں بات چیت ہونے کے بعد جو طے پائے گا اس کو تسلیم کریں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ جس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل, وہاں سے جو آفیشیل ٹون آ رہی ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پازیٹو ریزلٹس نہیں ہوں گے اور یہ انکریجمنٹ ہوگا فلسطینیوں کے لیے وہ جو ٹف چوائسیز کرنے والے تھے کہ وہ اب نہ کریں.
جی, اسرائیل کی جو پوزیشن ہے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو پروو بینیفیشل فار اسرائیل. وہ مس ریڈ کر رہے ہیں جیسے کہ گورنمنٹس نے مس ریڈ کیا تھا. جو سویڈن کی پوزیشن ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بتائی ہے اور کلیریفائی کی ہے. پوزیشن از کہ یو ہیو اے کوالیشن گورنمنٹ ان سویڈن, اس کوالیشن گورنمنٹ کے ایک حصے نے اپنی نیگوشیٹنگ ٹیبل پر ایک ڈیمانڈ یہ بھی رکھا تھا, ریکگنیشن آف Palestine by the new Swedish government. That has been agreed upon. What is being negotiated upon now is the detail. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک وہ جو کوالیشن حکومت کا حصہ ہے, وہ جو ایک پارٹی ہے, وہ کس حد تک اپنی ٹوٹل فلسطین ریکگنیشن کو منا سکتی ہے.
یہ تھے ممبر یورپین پارلیمنٹ سجاد کریم, جن کا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے ہے. برطانوی پارلیمنٹ میں ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے حق میں آئے ووٹ کو اسرائیل کے قریبی حلیف امریکہ نے کیسے دیکھا اور کیا وہ اس سے کوئی اندیا لے گا, اس پر میں نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مشیروں میں سے ایک واشنگٹن میں ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی اور پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہوا کا رخ بدل رہا ہے.
جی, ہوا کا رخ بدل رہا ہے, مگر ایک بہت اہم کانٹیکسٹ یہ ہے کہ امریکہ کی لیڈرشپ میں کمزوری آ رہی ہے. امریکن جو ہے آئیسس سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ فلسطینین مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے, ایٹ لیسٹ سمبالیکلی. تو یورپین بول رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ آپ کی پالیسی ہے, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. سویڈن نے ڈکلیئر کیا ہے سالوں سے اور برٹن نے, حالانکہ برٹن کا آپ کے برطانیہ کا ووٹ جو سمبالک ہے, مگر اس کی جو سمبالک جو ہے اس کی سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے اس وقت سے کہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برٹن کے جو اندرونی جو سپورٹ جو بڑھ رہی ہے اس سے امریکہ کے اوپر مورل پریشر پڑے گا, اس کو بھی جو ہے چیلتے ہوئے پکڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے شاید برٹن اس مسئلے پر لائے.
تو آگے ڈاکٹر احسان ہراری, کون سے ایسے عملی اقدامات ہو سکتے ہیں کہ جس سے اس معاملے پر پیش رفت ہو؟ امریکہ اس پر کیا کرے گا؟ آپ بتا تو رہے ہیں کہ خود امریکہ پر بھی این ممکن ہے یورپی دباؤ بڑھنے لگے, تو امریکہ کچھ کرے گا, ہلے گا؟
فی الحال امریکہ کے کرنے کے چانسز کم ہیں, اس لیے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری نے کہا کہ ہم نیگوشیشن کریں گے, مگر پریزیڈنٹ اوباما نے کوئی سالوں سے کوئی اقدام لینے کے امکانات معلوم نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ان کی توجہ کہیں اور ہے. مگر یہ اگر یورپ میں اس کا جو ہے دباؤ بڑھتا رہے, جرمنی میں اگر جیسے خصوصاً اسی طرح سے کوئی اگر قدم لیا جائے, تو اس طرح کے سمبالک جو ہے اٹمپٹس امریکہ کی جو ہے کے اوپر پریشر بڑھائیں گے.
لیکن فی الوقت امریکہ کا ایسا کوئی ارادہ یا انڈیا نظر نہیں آتا کہ وہ فوری طور پر اس قسم کے جو سمبولک ووٹس آ رہے ہیں ان کی زد میں آئے, ان دباؤ میں آئے.
نہیں شبی صاحب, امریکہ اسرائیل کی جیل میں پڑا ہوا ہے, یہاں پہ بہت سخت جو ہے اس کا سپورٹ بہت بہت زیادہ ہے. یو ایس کانگریس میں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی جو ہے ایون ریزنیبل اسٹیٹمنٹ بھی دے. ان کی الیکشن لہلۃ اللہ میں پہنچ جائے گا اگر کوئی کانگریس نے سینیٹرز اور سالوں سے بولے تو. یہ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ اوباما کی لیڈری اس میں آئے, اوباما کی لیڈ لیں اس میں, مگر اوباما جو ہے فی الحال لیڈ لینے کے موڈ میں نہیں ہے.
امریکہ تو اسرائیل کی جیب میں پڑا ہوا ہے. یہ تھے واشنگٹن سے پینٹاگون کے مشیروں میں سے ایک ڈاکٹر احسان احراری. یہاں پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا برطانوی پارلیمان کا ووٹ کا موضوع جو سربین کا بڑا موضوع تھا اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن ذرا برطانیہ میں ہی ٹھہرتے ہیں ایک دوسرے موضوع کے ساتھ. برطانیہ کی ایک اعلی عدالت کو بتایا گیا کہ ایک مشتبہ دہشت گرد سن 2008 میں ہونے والے ممبئی کے حملوں کی طرز پر بلا امتیاز لوگوں کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ہے یہ رپورٹ, سنیے زیاد ظفر سے.
کوئنز کاؤنسل رچرڈ وٹم نے اولڈ بیلی کی عدالت کو بتایا کہ ملزم ایرول انسیڈال کی کار میں ٹونی بلیئر اور شری بلیئر کا پتہ بھی موجود تھا. انہوں نے کہا کہ 26 سالہ انسیڈال مختلف حملوں کا ارادہ رکھتا تھا جن میں بلا امتیاز ہلاکتیں بھی شامل تھیں. جوری کو بتایا گیا کہ انسیڈال نے حملوں کا ابھی کوئی مکمل منصوبہ نہیں بنایا تھا, لیکن ان کے قبضے سے ٹونی بلیئر کا پتہ ملنا کافی اہم بات ہے. کیو سی وٹم نے کہا کہ پہلے چارج کے مطابق انسیڈال نے کوئی مخصوص ہدف یا کوئی خاص طریقہ نہیں چنا تھا. انسیڈال پر ایک سیکیور ڈیجیٹل میموری کارڈ رکھنے کا الزام بھی ہے جو کہ اس شخص کے لیے کرامد ہو سکتا ہے جو دہشت گردی کا عمل کرنے جا رہا ہو یا اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہو. جوری کو بتایا گیا کہ اس مقدمے کا کچھ حصہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئے گا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے زیاد ظفر سے سنی. پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے اندر افغانستان کی بگرام جیل سے رہائی پانے والے 23 پاکستانیوں کے بارے میں معلومات عدالت میں پیش کریں. محکمہ خارجہ کے مطابق اگست اور ستمبر میں 23 پاکستانیوں کو امریکی فوجیوں نے پاکستانی حکام کے حوالے کیا تھا, لیکن ابھی تک ان افراد کا اپنے خاندانوں اور وکلاء سے رابطہ نہیں ہے. لاہور سے شمائلہ جعفری.
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے حکم دیا کہ اگلی پیشی پر وزارت داخلہ, وزارت خارجہ اور قومی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی کے حکام رہائی پانے والے پاکستانیوں کے بارے میں معلومات لے کر خود عدالت میں حاضر ہوں. عدالت نے وزارت خارجہ سے بگرام جیل میں اس وقت قید پاکستانیوں کے بارے میں بھی معلومات طلب کر لی ہیں. عدالت نے حکومت کو 2 ہفتے کی مہلت دی اور کیس کی آئندہ سماعت 28 اکتوبر کو مقرر کی ہے. قیدیوں کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کی ڈائریکٹر بیرسٹر سارا بلال نے عدالت کو بتایا کہ رہائی پانے والوں کے خاندانوں کو ان کے پیاروں کے بارے میں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, جس سے قیدیوں کے خاندان پریشانی میں مبتلا ہیں اور ان کے تحفظ کے حوالے سے خدشات کا شکار ہیں. گزشتہ ماہ محکمہ خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ بگرام میں قید مزید 14 پاکستانیوں کو رہا کر دیا گیا ہے. تاہم وہ کہاں ہیں, کس کی تحویل میں ہیں, اس حوالے سے کوئی معلومات منظر عام پر نہیں آ سکیں. اس سے پہلے اگست میں بھی 9 پاکستانیوں کو افغانستان سے رہائی ملی تھی, لیکن ابھی تک ان افراد کی بھی اپنے گھروں کو واپسی ممکن نہیں ہو سکی. ان پاکستانیوں کو بغیر کسی ٹھوس الزام کے کئی برس تک افغانستان کی بدنام زمانہ جیل میں قید رکھا گیا, جس پر امریکہ کو انسانی حقوق کی تنظیموں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. اور اب خطے میں ایک تہائی سے زیادہ عرصے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد اتحادی فوجیں واپسی کی تیاری میں ہیں اور بہت سے معاملات انخلا سے پہلے طے کیے جا رہے ہیں, جن میں قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے. تاہم 23 پاکستانیوں کی امریکی حکام سے رہائی تو عمل میں آ چکی ہے, لیکن ان کی قید ابھی تک ختم نہیں ہوئی. وہ پاکستان میں کہاں قید ہیں اور کس کی تحویل میں ہیں, یہ کوئی نہیں جانتا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نیوز, لاہور.
حالات حاضرہ کا پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس میں سن رہے ہیں. پاکستان میں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو دو ہفتوں میں مستقل بنیادوں پر چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا ایک جج اس آئینی عہدے پر اضافی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے جس کی وجہ سے عدالتی امور متاثر ہو رہے ہیں. عدالت نے حکم بلدیاتی انتخابات سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران کیا ہے. سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے بھی کہا ہے کہ وہ جمعرات تک صوبے میں حلقہ بندیوں سے متعلق بل صوبائی اسمبلی میں پیش کریں, اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں وزیر اعلی سندھ کو طلب کر کے انہیں توہین عدالت میں اظہار وجو کا نوٹس بھی جاری کیا جائے گا. یہ تفصیل آپ نے سنی, اس کی مزید کیفیت اور کوائف اگر آپ دیکھنا اور پڑھنا چاہیں تو تفصیل تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے. اچھا ہاں, اس وقت آپ نے نوٹ کیا ہے, کافی لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر تصویروں کو اچھے طور پر دیکھ نہیں پا رہے. یہ جدید ٹیکنالوجی کہیے کہ ہم جس ریسپونسو سائٹ پر گئے ہیں وہاں تصویریں کچھ دھندلا رہی ہیں. یہ ٹیونگ پرابلم ہے, اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے بعض پروگرام جو آپ دیکھ یا سن نہیں پا رہے اس کا بھی مداوع کرنے کی کوشش جاری ہے, تو ہم اس پہ معذرت ہی کر سکتے ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا.
سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر باراک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے واضح کر دیا ہے کہ مصباح الحق کو ورلڈ کپ تک کے لیے کپتان مقرر کیا جا چکا ہے اور انہیں قیادت سے ہٹانے کا بورڈ کا کوئی ارادہ نہیں ہے.
پی سی بی نے کچھ عرصے پہلے مصباح کو انٹل دی ورلڈ کپ کپتان بنایا, اس میں ہمارا کوئی چینج نہیں. چاہے مصباح تھرڈ انٹرنیشنل کھیلے یا نہ کھیلے, وی ریکگنائز دی بورڈ ریکگنائز مصباح ایز دی کیپٹن آف پاکستان انٹل دی ورلڈ کپ.
شہریار خان نے کپتانی سے متعلق شاہد آفریدی کے حالیہ بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے.
شاہد آفریدی نے پریس کانفرنس میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ غیر ذمہ دار, انفارچونیٹ, ریگریٹ. وی آر لوکنگ ایٹ کہ بھائی ہیز ہی بریچڈ دی کوڈ, اگر کیا ہے تو کیا ایکشن لیا جائے. ابھی تک تو کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے ہم.
آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کے 19 ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے. دائیں ہاتھ کے لیگ اسپنر یاسر شاہ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ایک بڑی امید کے طور پر پاکستانی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں. سلیکٹرز نے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 19 رکنی اسکواڈ کا اعلان آج کیا ہے. پاکستانی ٹیم کو سعید اجمل کی معطلی کے سبب شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور اسپن بالنگ کے ذریعے آسٹریلوی بیٹسمینوں کو قابو کرنے کی کوشش کے طور پر یاسر شاہ ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں. وہ 2 سال پہلے زمبابوے کے دورے میں ایک ون ڈے اور 2 T20 کھیلے تھے. محمد حفیظ کی تسلی بخش میڈیکل رپورٹ کے بعد انہیں بھی ممکنہ کھلاڑیوں میں جگہ مل گئی ہے. پشاور کے فاسٹ بالر عمران خان اور بھاولپور کے فاسٹ بالر عطا اللہ پہلی مرتبہ پاکستانی اسکواڈ میں شامل ہوئے ہیں. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 22 اکتوبر سے دبئی میں کھیلا جائے گا. آسٹریلیا اور پاکستان اے کے درمیان 4 روزہ کرکٹ میچ کل سے شارجہ میں شروع ہو رہا ہے. آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک اپنی فٹنس جانچنے کے لیے یہ میچ کھیل رہے ہیں. وہ ہیمسٹرنگ کی تکلیف میں مبتلا ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. عجب اس نے اتفاق ہے کہ عبدالرشید شکور نے اسپورٹس بلٹن کا جس خبر سے آغاز کیا اس وقت وہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی لیڈ ہے. مصباح کپتان ہیں, رہیں گے. آفریدی کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا, یہ تھا اس کا عنوان. آیا نا پنچ, اس کو کہتے ہیں ون لائنر. لیکن اب آیا ہے سیربین کا نس, اور اس موقع پر آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں. دیکھتے ہیں اس میں کون سا پنچ لے کر کے آئے ہیں محمد عبداللہ فاروقی.
برطانوی ممبران پارلیمان نے کلامتی بحث کے بعد فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم کرنے کی تجویز منظور کر لی، لیکن لندن میں قائم اسرائیلی سفارت خانے نے اس فیصلے کو امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا۔ بھارتی دارالحکومت دلی میں 5 افراد کال سینٹر میں کام کرنے والی ایک خاتون پر اجتماعی جنسی تشدد کرنے میں ملوث پائے گئے۔ اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر نفسیاتی سطح سے نیچے گر کر $88 فی بیرل ہو گئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا سے مرنے والے افراد کی تعداد رواں سال کے آخر تک 5,000 سے 10,000 افراد فی ہفتے تک پہنچ سکتی ہے۔ اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زوکربرگ نے ایبولا سے نمٹنے کے لیے $2.5 کروڑ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں اپنے محمد عبداللہ فاروقی سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزب کے بعد خیبر پختونخوار مختلف قبائلی علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ یا ہدف بنا کر ہلاک کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف محمد ایجنسی میں اس سال جولائی سے اب تک 4 ماہ میں ٹارگٹ کلنگ کے 23 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا نے گزشتہ سال مئی سے اس سال اگست تک 160 افراد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
ان واقعات میں حکومت کے حمایتی امن لشکر کے رضاکاروں، پولیس اہلکاروں اور دیگر سرکاری عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ محمد ایجنسی میں اس سال اب 1 جولائی سے 10 اکتوبر تک ٹارگٹ کلنگ کے 23 واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں سیکیورٹی اہلکاروں کے علاوہ انسداد پولیو ٹیم کے رضاکاروں اور حکومت کے حمایتی افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ محمد ایجنسی سے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان دنوں میں ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن میں لوگوں کو اغوا کیا گیا اور اگلے روز ان کی لاشیں ملی ہیں۔ سینئر صحافی اور ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر صفدر داوڑ نے بی بی سی کو بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک قبائلی علاقوں میں 1200 سے زیادہ افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، جن میں اہم شخصیات اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔
لیکن اب جو حکومت اور قبائلی معاہدین کی ایک کوشش کی امن کمیٹیاں قائم کی، اگر ہم دیکھیں تو اس کمیٹیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو باقی کو کیا امن دیں گے جب وہ خود ٹارگٹ ہو رہے ہو، خود اس چیز کا شکار ہو۔
انہوں نے کہا کہ آپریشن ضرب عزب کے بعد اب محمد ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، کرم اور دیگر علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ میں تیزی آئی ہے۔
یہ سلسلہ نہ صرف قبائلی علاقوں میں بلکہ قبائلی علاقوں کے ساتھ ملک کا جو علاقے یعنی بارڈر کے ساتھ جو بندوبستی علاقے ہیں، اس میں بھی کافی حد تک ٹارگٹ کلنگ جاری ہے۔ اب یہ جو آذربائیجان کے بعد آپریشن جاری ہے نارتھ وزیرستان میں، تو اس کے زیادہ تر آئی ڈی پیز بنو، لکی گئی خان اور پشاور منتقل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہم اس پہ ریسرچ کریں تو بنو میں بھی کافی حد تک ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں سے لوگ اب دوسری مرتبہ نقل مکانی کر رہے ہیں۔
ایک بار وہ اپنے گاؤں چھوڑ کر ادھر آ گئے ہیں سیٹل ایریا، اب سیٹل ایریا کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ رہے سے اپنے بزنس کو شفٹ کر رہے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور اور دیگر علاقوں میں آئے روز نامعلوم افراد کسی نہ کسی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مئی سن 2013 سے اس سال اگست تک 15 ماہ میں صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں 160 افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد میں اہل تشیع کے علاوہ سیکیورٹی اہلکار اور سرکاری عہدیدار شامل ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
طالبان مخالف جرگوں اور امن لشکروں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہدف بنا کر ہلاک کیے جانے کی وارداتوں سے خود ایسے لوگوں پر یا ان کے خاندان والوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ عزیز اللہ خان کی رپورٹ کے بعد میں نے یہی جاننا چاہا کہ جو طالبان کے خلاف سینہ سپر ہوتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے۔ اسے جاننے کے لیے میں نے نیک پخیل امن جرگے کے سیکرٹری فیروز شاہ سے بات کی۔
سوات میں جب آپریشن ہوا، خاص کر 2007 سے لے کر ابھی تک، اور پھر اس میں جو 2009 میں جو آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد جو ہر ایک گاؤں میں یا علاقے میں حکومت کی حمایتی یا بی ڈی سی ممبرز آپ کہہ سکتے ہیں، یا وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو کہ اس زمین کے لیے، اس ملک کے لیے امن اور خوشحالی کے لیے کام کر رہے تھے، اسے چن چن کے مارا جا رہا ہے، جو کہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے۔ اور آپ کو علم ہوگا کہ یہی سلسلہ وہاں سے جو 2009 سے شروع ہوا تھا، خاص کر ہمارے سوات میں اور سوات میں نکتے خیل علاقے میں جو کہ تحصیل قبل کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں وی ڈی سی ممبر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔
تو کیا خیال ہے آپ کا فیروز شاہ صاحب، امن جرگوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی اور حملوں کی نوعیت ان پر کس قسم کی رہی؟
تعداد کے لحاظ سے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا علاقہ مشتمل ہے ننگولے سے لے کر اوپر گودم آنے تک، جو کہ آبادی ہے تقریباً 3 لاکھ کی
جی،
اور اس میں 12 یونین کونسل ہے، اور ایسا یونین کونسل نہیں ہے یا ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں 2-3 بندے کو نہیں مارا گیا، شہید نہیں کیا گیا ہو۔ تو میرے اپنے اندازے کے مطابق ہمارے اپنے علاقے کے راؤنڈ اباؤٹ 30-35 بندے جو ہے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو ان حملوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟
نوعیت تو یہی ہے کہ بازاروں میں بھی ہو چکے، گاؤں میں بھی ہو چکے ہیں، اور خاص کر عصر اور مغرب کے نماز کے وقت تک یہی والا ہے، اور جتنے بھی ہوئے تو 9mm پسٹول سے ہوئے، ایک ہی نویت ہے، اکثر جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تو سارے کے سارے کو سر پر گوری مارا گیا۔
تو حکومت یا حکمراں یا ذمہ دار افراد، ان کی طرف سے آپ کو حکام کی طرف سے کوئی تعاون، کسی قسم کی سیکیورٹی، کسی قسم کی دل جوئی، حوصلہ افزائی، کچھ مدد ملی؟
یہاں تک ہوئے کہ حکومت کی طرف سے یا آپ یہاں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے وی ڈی سی ممبر ہے اور اس نے مطالبہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکیورٹی گارڈز اسے مہیا کر دی گئی ہے، اور ان کے ساتھ وہ سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں، اور بعض واقعات بھی ایسے ہوئے کہ سیکیورٹی گارڈز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، وی ڈی سی ممبر کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خاص انتظامات تو نہیں ہے جو ہونا چاہیے،
مثلا
یہ کہ وی ڈی سی ممبر شہید ہوتا ہے تو کم از کم اس کا نماز جنازہ میں شامل ہونا، اس کے لیے کوئی معاوضہ دینا، اس کا اس طرح سے خیال رکھنا، پوچھنا، یہی والی باتیں نہیں ہیں۔
تو آپ کا کیا خیال ہے، فوری طور پر کیا ہونا چاہیے فیروز شاہ صاحب؟
لوگوں کو، خاص کر وی ڈی سی ممبرز کی پولیس کو یا وہ لوگوں کو جو کہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان سے یہ معلوم ہو سکے کہ ان لوگوں نے کام کیا ہے، اسی پوری طور پر قانون کے مطابق سزا دینا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ اس قسم کے قانون سازی ہونا چاہیے کہ لوگ عام لوگوں کو تحفظ مل سکے، تو عام لوگوں کو تحفظ والی بات جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ کوئی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا کوئی اس قسم کے مواد اس کے ہاتھ نہیں آئے لوگوں دے اور کورٹس کے کہ اسے سزا دلائے سکے۔ تو کام یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو قانون کے مطابق اس قسم کی مواد حاصل ہونا چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ ان لوگوں نے کام کیا ہے، اور ان لوگ کام ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو اس کی سزا بھی ملے ہے۔
نیک پخیل، امن جرگہ کے یہ تھے سیکرٹری فیروز شاہ صاحب۔ پاکستان میں ملتان کے انتخابی حلقے NA 149 کے ضمنی انتخابات میں مخدوموں کا مقابلہ بھی ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی، جو بظاہر سامنے نہیں لیکن آزاد امیدوار جاوید ہاشمی اور عامر ڈوگر دونوں کی پشت پر ان سیاسی جماعتوں کا غائبانہ ہاتھ ہے۔ انتخابی مہم کا آج آخری دن رہا اور انتخاب 16 اکتوبر کو ہے۔ ملتان میں صحافی عاصم تنویر سے میں نے بات کی، صورتحال جاننی چاہیے، اور پوچھا کہ جاوید ہاشمی جب یہاں سے جیتے تھے تو 55,000 ووٹ سے زیادہ کا مارجن تھا، اس وقت کیا پوزیشن ہے؟
یہاں پر یہ جو جاوید ہاشمی جو پہلے کامیاب ہوئے تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ کینڈیڈیٹ تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں اس وقت جو لاسٹ الیکشن تھا 2013 کا، اس میں طارق رشید تھے۔ لیکن ابھی جو خاص طور پر ابھی جو یہ الیکشن ہے، اس میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جاوید ہاشمی جو کہ عمران خان کو درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ میں کسی بھی طور پر پاکستان میں فوج کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، اور جب عمران خان ISI کے چیف سے ملنے کے لیے گئے تو میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے اور اس پارٹی کو خیر آباد کرنا ہے۔ جبکہ یہاں پر جو ووٹر ہے، خاص طور پر نوجوان ووٹر، وہ PTI کا سپورٹر ہے، اور جبکہ یہاں پر جو یہ تاجر طبقہ ہے وہ ہمیشہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ڈائریکٹلی برملا وہ جاوید ہاشمی کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کے یہاں پر منسٹرز بھی تقریباً 20 دن سے, ملتان کا سرکٹ ہاؤس ہے وہ ان کا یہاں پر یہ کنٹرول روم بنا ہوا ہے, یہیں پر بیٹھ کے وہ یہاں پر یہ کمپین چلا رہے ہیں, سرکاری وسائل کا بھی وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. یہ ہے صورتحال.
تو شاہ محمود قریشی کیا کر رہے ہیں؟
جی شاہ محمود قریشی جو کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں, وہ بھی کلم کھلا جاوید ہاشمی کے خلاف ان کی یہاں پر یہ تقریریں بھی ہو رہی ہیں اور ان کی کمپین جو ہے وہ جو آزاد امیدوار ہیں لیکن حمایت یافتہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں عامر ڈوگر, وہ ان کے لیے جا کے رات گئے تک یہ ملتان شہر میں جو N149 ہے وہ ان کے لیے جلسے بھی کرتے ہیں, لوگوں کے لیے ووٹ بھی مانگنے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی جو یہاں پر یہ پیری مریدی ہے انہوں نے اپنے یہاں پر
یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ پیری مریدی سجادہ نشینوں کی لڑائی ہے یا واقعتاً ایشوز کے اوپر, مسائل کے اوپر لڑائی ہے, کس کے اوپر ہے یہ جنگ؟
دیکھیے بات سنی دونوں چیزیں ہیں, یہاں پر مخدوموں کی جنگ ہے یہ ملتان میں, مخدوم شاہ محمود قریشی ہو یا مخدوم جاوید ہاشمی ہو, یہ دو مخدوموں کی جنگ ہے. اس میں خاص طور پر نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان مخدوموں کی جنگ سے دور رہنا ہے, ہمیں پاکستان نیا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر یہ عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے, جبکہ تاجر جو یہ طبقہ ہے وہ ٹوٹلی یہ خلاف ہے ان کے, یہ شاہ محمود قریشی کے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ الیکشن جیت جاتے ہیں پھر اپنے ووٹرز کو پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو یہاں پر رد عمل ہے. لیکن بحقیقت ملتان کا جو الیکشن ہے 149 یہ دو مختوموں کی جنگ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں کون کامیاب ہوتا ہے, اس کا فیصلہ تو 16 اکتوبر کی رات کو ہی ہوگا کہ ملتان کے عوام نے اپنا فیصلہ کس مختوم کے حق میں دیا ہے.
ملتان ضمنی انتخاب NA 149, احوال بتا رہے تھے ملتان سے صحافی عاصم تنویر. بھارت میں ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد 6 دسمبر 1992 کو منہدم کی گئی تھی. اس مقام پر ایک عارضی مندر بنا ہوا ہے لیکن بابری مسجد کی زمین کی ملکیت کا تنازع ہنوز حل طلب ہے. رام مندر تحریک کی علم بردار وشو ہندو پریشد نے ایک بار پھر مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہندوؤں سے ایک بہتر تعلقات کے آغاز کے لیے متنازع زمین سے دست بردار ہو جائیں. پریشد نے حکومت سے بھی کہا کہ بات چیت سے یہ زمین نہیں ملتی تو وہ قانون پاس کرے, اس زمین کو رام مندر کے حوالے کر دے. گزشتہ دنوں ہندوؤں کے اعلی مذہبی رہنما شنکر آچاریہ سوامی سرسوتی جی نے بظاہر وزیر اعظم کی ایما پر اس تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایک اہم رہنما سے ملاقات کی. تو کیا مسلمانوں کو اس دیرینہ تنازع کو حل کرنے کے لیے مسجد کسی اور جگہ منتقل کر لینی چاہیے؟ ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے یہی جاننے کی کوشش کی ہے, سماعت فرمائیے.
بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع نے بھارت کے سیاست اور معاشرے کو ایک طویل عرصے تک متاثر کیا ہے اور یہ آج بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. وشو ہندو پریشد کے رہنما سریندر جین کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت اس زمین کو رام مندر کے حوالے کر دے.
یا تو اس مسئلے کا سمادھان آپسی بات چیت سے ہو سکتا ہے, 3 بار وارتائیں ہوئی, 3 بار مسلم پکش پیچھے بھاگا. دوسرا وکلپ ہو سکتا ہے سرکار اس میں قانون بنائے جس طریقے سے سرکاری آرڈر سے سومناتھ کے مندر کا نرمان ہوا. اور تیسرا وکلپ ہو سکتا ہے نیائلے. نیائلے میں یہ معاملہ 1885 سے ہے, اس کے باوجود اس کا سمادھان نہیں ہو پایا. اس لیے ایک ماتر وکلپ جو اس سمے ہم کو دکھائی دے رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ سرکار کو اولمب اس وشے کے اوپر ایک سرکاری ادھیادیش یا بل لا کر اس وشے کا سمادھان کرنا چاہیے.
بابری مسجد کا مقدمہ 1949 میں وہاں مورتی رکھے جانے کے بعد شروع ہوا, حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے. ایودھیا کے ہاشم انصاری یہ مقدمہ لڑتے لڑتے اب 92 برس کے ہو چکے ہیں.
میں کہتا ہوں فیصلہ ایک طرفہ کرو یا پورا فیصلہ ہمارے حق میں کرو یا فیصلہ پورا ان کے حق میں کرو, یہ بندر باٹ نہیں ہونے دیا جائے گا. میں کہتا ہوں ہم ملک میں شانتی چاہتے ہیں, لے جاؤ بابری مسجد, ہمیں بابری مسجد نہیں چاہیے, ملک میں شانتی اور امن چاہیے.
مولانا وحید الدین خان ایک سرکردہ عالم دین ہیں, ان کا ابتدا سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ مسلمان اس مسجد کو کہیں اور منتقل کر لیں.
آج کا جو مسجد مدرسے کے جو لوگ ہیں وہ آج کے دور کو نہیں جانتے, اس وجہ سے مسئلہ بنائے ہوئے ہوا, اس کو مسئلہ بنایا ہوا. اگرچہ عرب دنیا میں اس طرح کے مسئلے کو ختم کیا جا چکا ہے, ریلیکوڈ کر کے ختم کر دو.
ظفر سریسوالا گجرات کے ایک سرکردہ بزنس مین اور وزیر اعظم نریندر مودی کے قریب سمجھے جاتے ہیں. ان کے خیال میں یہ تنازع خالصتاً ایک قانونی معاملہ ہے، لیکن بات چیت سے حل کرنے میں کوئی برائی نہیں۔
یہ مسئلہ ہے لیگل، تو لیگل مسئلے کو لیگل طریقے سے ہی حل ہونا چاہیے، ایک۔ اور دوسرا راستہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اس کو سلیوشن کو لانا چاہیے۔ تو آپس میں جب ہم بیٹھیں گے تو ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو سالو کرنی ہے تو آپ کی سٹیٹڈ پوزیشن پر نہیں ہوگا، تو کہیں نہ کہیں لے دے کر پلس مائنس کر کے بالکل اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔
لیکن سرکردہ صوفی اور عالم دین مولانا سید محمد اشرف کچھوچوی کے خیال میں اس طرح کا قدم ایک غلط نظیر قائم کرے گا۔
مصلحتاً آج ایک جگہ اگر کرتے ہیں تو نظیر بنتی ہے، پھر کتنی مصلحتیں ہم اس ہندوستان میں کریں گے؟ پھر تو ہر جگہ مصلحتاً بات آئے گی، وہ نظیر بن گئی، صاحب یہاں ہوا ہے تو یہاں کیوں نہیں، یہاں ہوا ہے تو یہاں کیوں نہیں۔ تو ہر جگہ آستھا کے نام پر کمپرومائز کرتے جانا تو کہاں تک؟ اس کی کوئی لیمٹ ہے؟ اور کون ہے جو یہ یقین دہانی کرا دے گا کہ ہاں اس کی لیمٹ ہے؟
بھارتی جنتا پارٹی پہلی بار مرکز میں اپنے زور پر اقتدار میں آئی ہے، اور رام مندر کی تعمیر اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بھارت کی عدلیہ اور حکومتیں ابھی تک ایودھیا کے اس پیچیدہ تنازع کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ مودی حکومت پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
شکیل اختر نے دہلی میں ہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان سید قاسم رسول الیاس سے بات کی اور جاننا چاہا کہ اب تک جو بات چیت ہوئی ہے اس کی تفصیلات ہیں کیا۔
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت والی بات جو ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے۔ شنکراچاریہ اس سے پہلے دو بار کوشش کر چکے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ یہ اسٹیٹس پوزیشن لی ہے کہ یا تو مسئلے کو بات چیت سے حل کیا جائے یا عدالت کے ذریعے حل کیا جائے، اور بات چیت کے سلسلے میں ہم نے نیک نیتی کے ساتھ میں دو بار کوشش بھی کی ہے۔ لیکن فریق مخالف جو ہے وہ بات چیت سے ایک ہی مطلب لیتا ہے، یعنی آپ مسجد سے سرنڈر کر دیجئے، مسجد کو چھوڑ دیجئے، ہمارے حوالے کر دیجئے، اس کے بدلے میں جو چاہے لے لیجئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے اہل ملک کے سامنے بھی اور ان لوگوں سامنے بھی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے ہم مالک نہیں ہیں، ہم مسجد کو نہ تو گفٹ کر سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر یا کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے کی گئی تھی تو شرعاً وہ مسجد نہیں ہوتی، ہم اسے دس بار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
تو یہ تو آپ کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، شروع سے یہ چلی آ رہی ہے۔ اب یہ وشو ہندو پریشد وغیرہ اس مرحلے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں اب اس میں صرف ایک ہی متبادل بچا ہے، اور وہ یہ کہ یا تو مسلمان حوالے کر دیں اور یا تو پھر قانون بنا کر اس کو حاصل کر لیا جائے۔
اگر حکومت نے اس طرح کا غلط اقدام کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں قانون لا کر اس مسجد کو ہڑپ کرنا چاہے، تو میرے خیال سے یہ ملک کی جو مذہبی آزادی کا کنسیپٹ ہے یہ پوری طرح پامال ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ ایک فرقے کی مسجد کو یا ایک فرقے کی عبادت گاہ کو قانون لا کے پارلیمنٹ میں اس کو ہڑپ کرنا چاہیں گے تو یہ قانونی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، اور ایک جمہوری ملک کے اندر اس طرح کا اقدام جو ہے وہ جمہوریت کے لیے سم قاتل ثابت ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، میرا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت میں بی جے پی اکثریت میں اس لیے قانون آ جائے گا، مجھے یقین ہے کہ ملک کی تمام ہی پارٹیاں بی جے پی کے علاوہ اس کی مخالفت کریں گی۔
تو یہ بتائیں کہ جسے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اگر منتقل کر کے حل کیا جائے تو اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔
دیکھیں، جن لوگوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان کی رائے پہلے بھی یہی تھی، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کی اپیکس باڈی ہے، تمام ہی مسلم تنظیمیں اور مسلمانوں کے تمام اہل رائے حضرات موجود ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہمیشہ سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ مسجد کی زمین منتقل نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک بار جہاں مسجد قائم ہو جاتی ہے وہ عرش تا فرش مسجد ہوتی ہے، نہ تو اس کو ہبا کیا سکتا ہے نہ اسے منتقل کیا سکتا ہے۔
تو آخری فیصلہ کہاں سے آئے گا؟
آخری فیصلہ عدالت سے آئے گا۔ مسلمان یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ یا تو یہ بات چیت سے حل کیا جائے یا عدالت سے حل کیا جائے، اور مسلمانوں کی طرف سے یہ بات بھی صاف ہو چکی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ پوزیشن لے چکا ہے کہ عدالت کا جو حتمی فیصلہ ہوگا، آخری فیصلہ ہوگا، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا چاہے وہ ہمارے خلاف جاتا ہو۔
یہ تھے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان سید قاسم رسول، جن سے ہمارے ساتھی شکیل اختر بات کر رہے تھے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
کئی روز کی مسلسل کشیدگی کے بعد بھارت اور پاکستان کی سرحدوں پر نسبتاً خاموشی ہے، لیکن عارضی پناہ گاہوں میں مقیم لوگ ابھی تک گھر نہیں لوٹے ہیں. سرحدی آبادیوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی بحالی کے حق میں ایک عمومی لہر سی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سامبا، کٹھویا اور جموں اضلاع کے کئی سرحدی سیکٹروں میں لوگ مکمل امن یا مکمل جنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں. جموں سے ریاض مسرور کی رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
یہ کلکاریاں ان بچوں کی ہیں جو سامبا سیکٹر کے ایک اسکول میں عارضی طور اپنے والدین سمیت مقیم ہیں. سرحدی کشیدگی کے باعث اسکول بند ہیں اور سرحد کے قریب بستیوں کو خالی کرایا گیا ہے. ایسے درجنوں کیمپ ہیں جہاں متاثرہ شہری عارضی طور رہتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں اور دکانوں پر گولہ باری ہوتی ہے. ایسے میں جذبات کا مشتعل ہونا کوئی تعجب نہیں، لیکن یہ شہری ایسے حالات میں بھی بھارت اور پاکستان کے مابین مفاہمت اور امن کے خواہاں ہیں. آرنیا سیکٹر کی جیوتی دیوی کے خاندان کے 4 افراد کراس فائرنگ میں مارے گئے، لیکن وہ بات چیت کے عمل کی بحالی چاہتی ہیں.
بات چیت تو ہونی چاہیے، یہ فائرنگ رکنی چاہیے، یہ نہیں چلنی چاہیے. جو آپ ہمارے گھر کے جو اتنے گئے ہیں وہ ہمیں ملیں گے نہیں، وہ کون بھرپائی کرے گا ان کی؟ اب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ابھی ایسا ہوگا.
جموں کے کئی علاقوں میں قائم عارضی پناہ گاہوں میں تقریباً ہر شہری کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے عام لوگوں پر بم گرانے کا عمل بند کر دیں.
ہمارے بارے یہ نہیں سوچا، نہ پاکستان نے سوچا نہ ہندوستان نے سوچا کہ وہ مارتے رہے ہم غریب لوگ.
یہ انسان کی ہتیا کر رہے ہیں، یہ دلی سے بھاشن دے دیتے ہیں فائر کرو، وہ وہاں سے لاہور سے دے دیتے ہیں نواز شریف صاحب فائر کرو. چاہے تو یہ کہیں گے دلی میں کرو ہمارے اوپر فائر، وہ کہیں گے ہمارے اوپر لاہور میں کرو، تو انسان تو بچے.
سرحد پر فائرنگ سے زخمی ہوئے بی ایس ایف کے جوانوں کا علاج جموں کے ہسپتال میں چل رہا ہے. یہ سپاہی کہتے ہیں کہ بھارتی حکومت اور ان کے افسر جو حکم دیں گے وہ اسی کی تعمیل کریں گے، لیکن بی ایس ایف کے اہلکار بھی سرحدوں پر مسلسل کشیدگی کے حق میں نہیں ہیں.
جو بھی مدعا ہے وہ تو بات چیت سے حل ہوگا، اگر بات چیت سے نہیں مانے گا تو پھر دوسرا وہی علاج، پھر تو کیا جو وہ چاہتا ہے اسی کا وہی جواب دینا پڑے گا.
ہم تو یہی چاہتے ہیں امن ہو، لیکن پاکستان یہ چاہتا نہیں کہ امن شانتی کا ماحول بنے. وہ آگے سے فائر کرتا ہے، فائر کرنے کا پھر ہمیں بھی اپنے سپورٹ میں سیلف ڈیفینس میں ہمیں فائرنگ کرنی پڑتی ہے.
آر ایس پورا کا آرنیا گاؤں سرحدی کشیدگی کے دوران سب سے زیادہ متاثر رہا. یہاں کے رہائشی کلدیپ راج کہتے ہیں پچھلے 10 دن کے دوران یہاں 500 بارودی گولے گرائے گئے. گاؤں میں موجود 2 سکولوں اور کئی گھروں کے اندر مجھے وہ بارودی شیل دکھائے گئے جنہوں نے در و دیوار کو تہس نہس کر دیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود آرنیا کے لوگ بھارت اور پاکستان کے مابین دوستی چاہتے ہیں.
ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو چاہے گا کہ لڑائی ہو. ہر ایک یہی چاہتا کہ شانتی رہے، شانتی کے ماحول جو ہے وہ اچھا رہتا ہے، پڑھائی میں بھی اچھا رہتا ہے، ترقی میں بھی رہتا ہے.
ان علاقوں میں امن عمل کے لیے عوامی حمایت کی فضا حوصلہ افزا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ روز روز کی بمباری کے مقابلے حتمی جنگ بہتر ہوگی کیونکہ ایک ہی بار میں بات ختم ہو جائے گی.
لوگ سہم تو لوگ چاہتے ہیں کہ روز روز جو ہے اجڑنے کی بجائے ہمیں ایک ہی دفعہ اجڑیں، 10-15 دن ہمارا گاؤں خالی کرائیں، 10-15 دن لگا لیں، کر لیں پھر جتنا کرنا ہے.
یہی کہیں گے کہ اگر جنگ کرنی ہے تو کھل کر کرے، اگر نہیں کرنی ہے تو شانتی کر دے.
سیاسی سطح پر ہلچل مچانے والے بیانات اور درپردہ دھمکیاں ایک طرف، جموں کی سرحدوں پر رہنے والے لوگ بھارت اور پاکستان کے بیچ فوجی تناؤ سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، لیکن وہ پرامید ہیں کہ جلد ہی وہ دوبارہ اپنے کھیتوں میں جائیں گے اور کسی خوف کے بغیر اپنی بھینسوں کو نہلائیں گے. ریاض مسرور، بی بی سی، جموں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے معروف الحمرہ ہال میں آل پاکستان میوزک کانفرنس اے پی ایم سی اپنا روایتی سالانہ میوزک فیسٹیول منا رہی ہے. عرصہ 50 سال سے یہ میلہ موسیقی ہوتا چلا آیا. پہلے کھلے آسمان تلے باغ یا میدان میں ہوتا تھا، لیکن اب سیکیورٹی کے حالات کے سبب الحمرہ ہال میں اس کا انعقاد بہتر سمجھا گیا. میں نے اے پی ایم سی کی روح رواں غزالہ حیات سے بات کی اور جاننا چاہا کہ اس 4 روزہ فیسٹیول کی خاص بات ندرت ہے کیا؟
میرا خیال ہے کہ اس طرح سے میں کہوں کہ کوئی بہت ہی ایکسیپشنل چیز ہو رہی ہے تو وہ تو غلط ہوگا، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں ہر سال کہ انڈیا سے بھی کچھ لوگ آئیں، اس دفعہ کوئی نہیں آ رہا، اور وہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو حالات ہیں اس میں تھوڑا سا مشکل ہے کہ وہ لوگ تشریف لائیں، تو اس لیے ہمارے اپنے جو ہیں فنکار وہی حصہ لے رہے ہیں.
کتنے ہیں یہ؟
ہمارے جی آپ 4 دن جو ہوتے ہیں اس میں جو ایک پہلا دن ہے، آج اسٹوڈینٹس کی کمپٹیشنز ہوتی ہیں، وہ تو ہم نہیں گنتے، لیکن کل ہمارا جو پروگرام ہے اس میں گھرانوں کی میراث کے نام سے ہے، تو یہ جو ہمارے گھرانے کے 2nd-3rd generation بچے ہیں اور ان کا ہے، اس میں ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے کہ 20-22 لوگ ہیں،
ٹھیک ہے،
اور بہت اچھے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور یہ ہم نے خاص طور پہ یہ انسٹیٹیوٹ کیا تھا جو پہلے نہیں تھا یہ والا پروگرام، اس لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ جی کلاسیکی موسیقی ختم ہو گئی ہے اور یہ جو فنکار ہیں یہ اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے اور یہ ویسٹرن میوزک کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ بالکل کلاسیکی موسیقی میں اسی طرح سے اپنے بچوں کو سکھا بھی رہے ہیں اور بچے بہت اچھا پرفارم. اس کے بعد ہم کرتے ہیں لوک موسیقی اور ہلکی پھلکی کلاسیکی موسیقی، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئٹہ سے تاج بلیدی بہت سرمے ہیں، بالکل فوک بلکہ داستان گوئی بھی کرتے ہیں، وہ سلطان محمد چانے جو کہ رباب بجاتے ہیں، اس قسم کے لوگ جو کہ بہت مشکل سے اپنے شہر سے نکلتے ہیں، وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آ جائیں. تو ہر دفعہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں. اس سے جو تیسرا دن ہے اس میں ہم صرف کلاسیکی فنکار کرتے ہیں،
صحیح،
اور آپ اس میں بھی یہ دیکھیے کہ اس میں ہمارے پاس 30 فنکار ہیں جس میں کہ انسٹرومینٹلسٹ کم ہیں، لیکن یہ کہ 30 کے بلکہ 32 ٹوٹل فنکار ہوں گے. اور پھر آخری دن ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے شروع میں جو چوائسیز فوک، لائٹ کلاسیکل، غزل اور پھر کلاسیکل، تو اس طرح سے یہ 4 دن لگاتار بہت اچھی ہماری جس کو انڈیجنس میوزک ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم بالکل فیوژن کے حق میں نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، تو
اس لیے نہیں کہ ہم ویسٹ کے خلاف ہیں، ہم اس لیے کہ جو ہمارا موسیقی کا ایک ٹریڈیشن ہے میلڈی کی،
جی،
وہ جب آپ ہارمنی ویسٹرن انسٹرومنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک بات، دوسری جو شرتیاں ہیں وہ نہیں سنائی دیتی اگر آپ 2-4 کارڈ میوزک بجائے،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کنزرو کریں، پرزرو کریں، اور ویسٹرن میوزک بہت لوگ کر رہے ہیں، پاپولر میوزک بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو مشن ہے یہ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ کمپرومائز کریں.
تو غزلہ ہے صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ بھارت سے نہیں آ رہے لوگ حالات کی وجہ سے، لیکن بھارت کے علاوہ اور کن کن ملکوں سے فنکار آ رہے ہیں؟
اصل میں ہماری جو موسیقی ہے جس کو میں یہ لوگ راگ میوزک کہتے ہیں، میں میلوڈک میوزک کہہ رہی ہوں، یہ صرف سب کانٹیننٹ میں ہے اور دنیا میں کوئی اس ٹریڈیشن سے نہیں ہے. ویسٹرن ہارمونک میوزک ہے ہمارا، بلکہ جو فلم میوزک تھا وہ میلوڈک میوزک سے پھر پولیفونک ہو گیا اور اب وہ بھی ہارمونک ہوتا جا رہا ہے. اس لیے جو اگر ہم پرزرو کرنا چاہتے ہیں کلاسیکی موسیقی، تو وہ بھارت کے علاوہ پھر اس طرح سے اور نہیں.
یہ تھیں اے پی ایم سی کی روح رواں غزالہ حیات صاحبہ. ہم اپنی ویب سائٹ کا خاص طور پر، میں تو اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com کا کہ وہاں یہ لگا ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ یہ پروگرام اب ٹویٹ ساتھ ساتھ ای میل پر بھی چل رہا ہوتا ہے، تو 2 ٹویٹس آئیں میں ذکر کرتا چلوں. حسینہ اختر نے بڑی غیر حسین سی بات کہی، کمبختو تمہارا ستیہ ناز جائے، اپنی ویب سائٹ کا تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور دوسری ٹویٹ آئی ہے اعظم حسن دشتی صاحب کی، وہ کہتے ہیں بی بی سی پیج از ڈسٹرائڈ، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. خیر، سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر نصر جہاں، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر، اور لندن سے نوا مسریہ. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں حسب معمول، اور آج یہ ذمہ داری ہے عبداللہ فاروقی کی.
برطانوی ممبران پارلیمان نے ایک علامتی بحث کے بعد فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم کرنے کی تجویز منظور کر لی، لیکن لندن میں اسرائیلی سفارت خانے نے اس فیصلے کو امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا۔ بھارتی دارالحکومت دلی میں 5 افراد کال سینٹر میں کام کرنے والی خاتون پر اجتماعی جنسی تشدد کرنے میں ملوث پائے گئے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر نفسیاتی سطح سے نیچے گر کر $88 فی بیرل ہو گئیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا سے مرنے والے افراد کی تعداد رواں سال کے آخر تک 5,000 سے 10,000 فی ہفتے تک پہنچ سکتی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زوکربرگ نے ایبولا سے نمٹنے کے لیے $2.5 کروڑ عطیہ دینے کا اعلان کیا، اور پاکستانی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے نائجیریا کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بوکو حرام کی قید سے 200 سے زیادہ طالبات کو بازیاب کرانے کی کوششیں تیز کرے۔